سامعین پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم مشرق وسطی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے خبروں کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہزاروں فلسطینیوں نے غزہ کے الکتیبہ اسکوائر پر منعقدہ تقریب میں شرکت کر کے حماس کے قیام کی 30ویں سالگرہ کا جشن منایا اور مزاحمت ہمارا انتخاب اور وحدت ہمارا راستہ ہے کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنی تنظیم کے 30ویں یوم تاسیس کی شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حماس سرزمین فلسطین میں استقامت اور مزاحمت کے فطری تسلسل کا نام ہے۔ القدس کے خلاف امریکی صدر کے حالیہ فیصلے کے بعد فلسطین اور بیت المقدس کا معاملہ ایک بار پھر عالم اسلام کے مرکزی اور بنیادی مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے اور نئی تحریک انتفاضہ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے خطاب میں بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو بیت المقدس کے بارے میں اپنے فیصلے سے پسپائی پر مجبور کرنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر پوری توانائیوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جب اسرائیل نام کے کسی ملک کا وجود ہی نہیں ہے تو کسی شہر کو اس کا دارالحکومت کیسے قرار دیا جائے۔ اسماعیل ہنیہ نے ایک بار پھر اپنی تنظیم کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ تحریک حماس اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ حماس کے سربراہ نے کہا کہ ان کی تنظیم امریکی صہیونی سازش کے مقابلے کی غرض سے خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور اتحاد کے قیام کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے عربوں اور مسلم اقوام سے اپیل کی کہ وہ فلسطین اور بیت المقدس کی خاطر اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں متحد ہو جائیں۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ حماس اندرون ملک قومی آشتی کی خواہاں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے قدس مخالف فیصلے کے خلاف ٹھوس اور مشترکہ موقف اپنانے کے لیے قومی آشتی کو فی الفور یقینی بنایا جائے۔ فلسطین کی سرزمین اور خاص طور پر قدس میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے توسط سے اپنے مضموم عزائم اور اہداف کو آگے بڑھانے میں ان حکومتوں کی گستاخی اور فلسطینی عوام کے لیے مشرق وسطی میں ساز باز کے عمل کے منفی نتائج سامنے آنے کے بعد فلسطینی عوام اور گروہوں کی جانب سے مزاحمت کو جاری رکھنے اور اسے ماضی سے زیادہ ارتقا دینے کی اسٹریٹجی کا صحیح ہونا مزید واضح اور آشکارا ہو گیا ہے۔ سامعین، صہیونی اخبار ہارٹس نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر انٹیلیجنس اسرائیل کارٹس نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو تل ابیب کے دورے کی دعوت دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر انٹیلیجنس اسرائیل کارٹس نے سعودی انٹرنیٹ اخبار ایلاف کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد بن سلمان کو اسرائیل کے دورے کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر انٹیلیجنس نے تجویز پیش کی ہے کہ سعودی عرب کو فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی حمایت میں کھلا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سعودی عرب اور صہیونی حکومت کے درمیان خاص طور پر گزشتہ ایک سال کے دوران تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کی خارجہ پالیسی کے تعلق سے فیصلے سازی کے بارے میں بیشتر افراد کا خیال ہے کہ ان ملکوں میں اسرائیلی افکار و نظریات کی پیروی کرنے والے افراد موجود ہیں۔ مشرق وسطی کے امور میں ماہر بہجت قرآنی کا خیال ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کی خارجہ پالیسی کے تعلق سے فیصلہ سازی میں پہلا مسئلہ ان ملکوں کے رہنماؤں کی نفسیات، من جملہ ان کے افکار و نظریات پر غور کرنا ہے۔ ریاض و تل ابیب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے عمل میں تیزی آنے کی ایک اہم ترین وجہ بھی سعودی، اسرائیلی اور امریکی حکام کے ذاتی نظریات میں یکسانیت ہے۔ محمد بن سلمان، بنیامین نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مثلث خارجہ پالیسی کو اپنے ذاتی افکار و نظریات کی بنیاد پر آگے بڑھا رہا ہے اور اس سلسلے میں ٹرمپ کے داماد جرڈ کوشنر کے سعودی ولی عہد بن سلمان اور صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو سے تعلقات کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامن، مشرق وسطی میں امریکیوں کی پالیسیاں ہمیشہ خطرناک رہی ہیں۔ امریکہ نے خاص طور پر گزشتہ چند برسوں کے دوران کشیدگی، خوف و دہشت پھیلانے اور مشرق وسطی کے علاقے کی صورتحال کو درہم برہم کرنے کے اقدامات انجام دیے ہیں جس کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ امریکہ کا جو بھی صدر برسر اقتدار آیا ہے اس نے یہی کہا کہ وہ دنیا کے اس اہم علاقے میں جمہوریت کے فروغ کا خواہاں ہے، لیکن وہ چیز جو پہلے سے زیادہ مسئلے کی حقیقت کو واضح کرتی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ باتیں ہیں جس کا انہوں نے مشرق وسطی میں امریکی پالیسیوں کے تناظر میں صراحتاً اعتراف کیا ہے۔ یہ مسئلہ یا تو پہلے سے تیار کیے گئے منصوبے کا غماز ہے یا پھر اس لیے ہے کہ ٹرمپ کو سیاسی میدان میں کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے حال ہی میں ایک نوٹ میں اسی مسئلے پر تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ کی مشرق وسطی میں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ٹرمپ کے اقتدار کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے 11 ماہ کا عرصہ گزر رہا ہے، اس کے باوجود امریکہ کی خارجہ پالیسی کو کچھ مختلف مسائل کا سامنا رہا ہے، ان میں سے شام کے خلاف یک طرفہ حملہ، ایٹمی معاہدے کی عدم پابندی اور قدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے جیسے اقدامات ہیں، اور امریکہ کی انہی پالیسیوں کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ علاقے میں اس کے خلاف نیا اتحاد وجود میں آیا ہے۔ البتہ دنیا کے اہم ممالک اور حتیٰ امریکہ کے اتحادی ممالک کا بھی امریکہ پر سے اعتماد کم ہو رہا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے گزشتہ ایک سال کے دوران کی پالیسی یہ رہی کہ اس نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بہانے شام پر ایک طرفہ حملہ کیا، اور اسی طرح ایٹمی معاہدے پر پابندی کی عدم تصدیق اس امید کے ساتھ کہ یورپی یونین اور امریکی کانگریس ایران کے خلاف اقدامات انجام دیں، اور پھر حال ہی میں قدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ٹرمپ کے اعلان سے، وہ بھی ایسے میں کہ جب امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی سفارت خانے کو وہ برسوں تک قدس منتقل نہیں کریں گے، امریکی حکام کی باتوں میں عدم یکسانیت اور ان کی بوکھلاہٹ کو پہلے سے زیادہ نمایاں کر دیتی ہے۔ بہت سے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آج مشرق وسطی میں امریکی مفادات کے لیے دو اہم خطرے موجود ہیں، کہ جن میں سے ایک علاقے میں ایران کا روز افزوں قوت و اقتدار اور دوسرے انتہا پسندی اور دہشت گردی اور ان کے لیے دور و نزدیک سے پہنچائی جانے والی امریکی امداد ہے، کہ جس نے علاقے کے لیے بہت زیادہ بحران پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن ٹرمپ امریکی صدر کی حیثیت سے ان خطروں کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ان کی ٹیم امریکی صدر کو علاقے کی ہنگامی اور حساس صورتحال کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکی ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہونے اور ایک بڑی جنگ کے رونما ہونے کا باعث بنی ہے۔ سامن، بیت المقدس اور یمن کے بارے میں آل سعود کا رویہ اس حقیقت کا عکاس ہے کہ سعودی حکومت نے امریکہ کے ساتھ ایسا سودا کیا ہے جس کا نتیجہ آل سعود کے لیے صفر کی صورت میں نکلے گا۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ یمن میں جرائم اور اسرائیل کی حمایت کا سودا کر کے گویا بیت المقدس کے بارے میں واضح فیصلہ کر لیا ہے اور پردے سے باہر نکل آیا ہے۔ ریاض بیت المقدس کے بارے میں عالم اسلام سے الگ راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ ریاض کے پاس ایسا روڈ میپ ہے کہ جسے عرب امن منصوبہ کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا جائزہ لینا ہے۔ اس روڈ میپ کے مطابق سعودی عرب مقبوضہ بیت المقدس کو صہیونی حکومت سے ملحق کرنے کا حامی ہے۔ اس سلسلے میں ہی جدہ کے مشرق وسطی سے متعلق اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ عبدالحمید حکیم نے بیت المقدس کو دین یہود کی علامت قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ درحقیقت سعودی حکومت سے وابستہ تحقیقاتی مرکز بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ رائے عامہ کے لیے بیت المقدس کے بارے میں ریاض کے فیصلے کا جواز پیش کرے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل میں ضم کرنے کی حمایت کے عوض یمن کے خلاف اپنے جرائم پر امریکہ اور اسرائیل کے زبان بند رکھوائے۔ اس سلسلے میں یمن پر سعودی جنگی طیاروں کے حملے گزشتہ 10 دنوں سے مزید شدت سے جاری ہیں، یہاں تک کہ صرف 10 دنوں کے دوران تقریباً 240 یمنی بچے شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ آل سعود کا سودا 0+0 کی شکل میں نکلے گا، اور یہ کھیل ریاض کے لیے ہار کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے جرائم اور حمایت کا نتیجہ ریاض کے لیے آل سعود پر تنقید اور تنہائی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ سعودی حکومت کے خلاف الجزائر، اردن اور ترکی سمیت بعض ممالک کی نفرت و بیزاری اتنی کھلی ہوئی تھی کہ ان ملکوں میں سعودی سفیروں کو ردعمل ظاہر کرنا پڑا۔ آل سعود پر تنقید کا سلسلہ مشرق وسطی کے علاقے تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ برطانوی وزیر برائے بین الاقوامی ترقیاتی امور پینی مورڈانٹ نے یمن میں ریاض کے جرائم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب یمن تک انسانی ہمدردی کی امداد اور غذائی اشیاء کی ترسیل بلا سبب روک رہا ہے اور اس کا محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سامعین، عراقی وزیراعظم حیدر العبادی نے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے اس حکم کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے عوامی رضاکار فورس سے کہا ہے کہ وہ اب اپنے ہتھیار مرکزی حکومت کے حوالے کر دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے نمائندے شیخ عبد المہدی الکربلائی نے کہا ہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے میں کامیابی کا مطلب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا خاتمہ نہیں ہے، اور عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کو تنظیمی شکل میں باقی رکھنا ضروری ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ الحشد الشعبی اب اپنے ہتھیار مرکزی حکومت کے حوالے کر دے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے ہفتے کو اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ الحشد الشعبی کے پاس موجود ہتھیاروں کو ان سے واپس لینے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحشد الشعبی کو ملک کی فوج اور سیکورٹی فورس میں ضم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف مہم بھی عراق کو آزاد کرانے کی کارروائیوں کا ہی تسلسل ہے اور بدعنوان عناصر کے لیے عراق میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ الحشد الشعبی عراقی معاشرے کا حصہ ہے اور حکومت میں باقی رہے گی۔